رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ کہیں اور ہیں۔ جی ہاں، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ہم سمندر کے اندر ایک کشتی میں موجود ہیں، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج ہم کیوں یہاں آئے ہیں بالکل آپ کو بتائیں گے، آج ٹاپک کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں سلسلہ احکام تجارت ہے اور ریکارڈ کشتی کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت کو زدہ کرنے والا، اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، یہ تینوں کام کتنے پیارے ہیں، ہمیں بھی غم زدوں پریشان حالوں کی مصیبتیں دور کرنی چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر خوب عمل کرنا چاہیے، اور ذات والا تبار پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے احکام تجارت میں، سی فوڈ کا کام کرنے والے ہمارے مچھیرے اسلامی بھائی، کشتیوں کے اندر جو اپنا بزنس کرتے ہیں، سی سائڈ پر جو اپنے مسافروں کو لے کر جاتے ہیں، جو اب مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں اور پھر جو مچھلیوں کے لیے بیچ اور کاروبار کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان کے سلسلے کو انہی کے پاس جا کر ریکارڈ کیا جائے۔ ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی نے ویڈیو سوالات بھی جمع کیے ہیں، اس طرح کے کاروبار کرنے والوں کے پاس جا کر سوالات کلیکٹ کیے ہیں، آپ کو ویڈیو سوالات بھی دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سوالات کی طرف چلیں، اپنے ٹاپک کی طرف چلیں، ہم اپنے مفتی صاحب سے انشاءاللہ کچھ سمندر کے بارے میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ 67% جو دنیا ہے اس میں پانی ہے اور ایک تہائی خشکی ہے۔ ہم خشکی پر رہنے والے لوگ ہیں، لیکن سمندر کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ایک ذرا غور کیجئے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب مزید ہمیں اس پہ مدنی پھول دیں گے، لیکن میں ایک آپ کو مدنی پھول دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، اور یہ پانی تقریباً دنیا میں 6.5 ارب لوگ ہیں، تقریباً سب تک یہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ پانی ہم تک پہنچتا کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس وقت بھی ہمارے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن یہ پانی ہم پی نہیں سکتے۔ 67% آف دا ورلڈ جو ہے وہ پانی پر تو ہے، لیکن وہ پانی کھارا ہے۔ لیکن یہی پانی ہمارے لیے کیسے نعمت بن جاتا ہے کہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک نہ نظر آنے والے پائپ لگے ہوئے ہیں سمندر کے اوپر، جو بخارات کی صورت میں اڑتے ہیں اور بادلوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بادل بارش کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم فلٹر پلانٹ کے بارے میں ذرا غور کریں۔ نارملی فلٹر پلانٹ لگائے جاتے ہیں کہ جس میں پانی کی گندگی دور کر دی جائے، اس کے اندر جناب اگر کوئی جراثیم ہے تو ختم کر دیے جائیں، لیکن یہ کیسا فلٹر پلانٹ ہے کہ بادلوں کے اندر لگا ہوا ہے یا اس ہوا کے اندر ہے؟ بارش کا پانی وہ ہے جسے قرآن پاک میں مائے مبارک کہا گیا۔ آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ بارش کا جو پانی ہے، اس آسمان سے برسنے والا جو پانی ہے، وہ بہت اچھا منرل واٹر ہے۔ اب یہ فلٹر پلانٹ بھی نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، بادلوں میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گلیاں جل تھل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ایئر کرافٹ میں سفر کیا ہے، کسی نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ جہاز بادلوں کے اندر جاتا ہے تو کسی چیز سے ٹکراتا نہیں ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ دھواں ہی دھواں ہے، لیکن اس کے اندر وہ پانی موجود ہوتا ہے۔ یہ سٹوریج کیسا ہے، یہ فلٹر کیسا ہے، یہ پائپ لائنز کیسی ہیں؟ اور اس کے بعد ذرا غور کیجئے کہ اگر سمندر ہی سے بخارات اوپر اڑتے، بادل میں یہ پانی جمع ہو جاتا اور بارش برستی تو سمندر کے کنارے پر ہی برستی، لیکن وہ لوگ یا وہ ممالک یا وہ شہر جہاں سمندر نہیں ہے اور وہ سمندر سے یا ساحلی علاقوں سے دور ہیں، وہاں یہ پانی کیسے پہنچتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام عطا فرمایا جس کو کہہ سکتے ہیں گویا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، کہ ہوا چلتی ہے، اس بارش کے پانی کو لے کر ان علاقوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سمندر قریب نہیں ہے اور اب بارش برستی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ بارش برستی اور ہم پانی پی لیتے، لیکن بارش روز تو نہیں برستی، آج برستی آج پی لیا، کل نہیں برسی، ہم پیاسے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام عطا فرمایا کہ زمین جو ہے اس کو یہ صلاحیت دی کہ وہ پانی کو چوس لیتی ہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹینکس، یہ اسٹوریج کا نظام عطا فرمایا کہ اب زمین پانی پی لیتی ہے۔ اب بارش نہیں ہوتی تو ہم بورنگ کے ذریعے، ہم جناب کنویں بنا کر اسی زمین سے پھر پانی باہر نکال لیتے ہیں، اور وہ پانی زمین کے اندر بھی خراب نہیں ہوتا۔ پھر جناب اور آگے چلیے، کچھ زمین ایسی بھی ہے کہ جہاں پانی نہیں پیتی، وہ پتھریلی زمین ہے، تو کچھ علاقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریفریجریٹر کا نظام بن چکا، کہ اب وہاں بارش برستی ہے تو وہ پورا علاقے میں وہ برف پڑ جاتی ہے اور وہ فریز ہو جاتا ہے پانی، اور جب گرمیاں ہوتی ہیں تو نالوں کے ذریعے، ندیوں کے ذریعے ساری دنیا کے اندر اب وہ برف پگھلتی ہے اور میٹھا ٹھنڈا پانی ہمیں مل جاتا ہے۔ جو پانی کا گلاس ہم پیتے ہیں، کبھی غور کیجئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس خوبصورت نظام کے تحت ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ سمندر اس حوالے سے بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی نعمت ہے، سمندر کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
اور یوں سمجھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی تو زمین سے پہلے اس کائنات میں پانی بچھایا،
واہ واہ واہ،
اس پانی کے اوپر پھر ایک جھاگ بنایا گیا،
اچھا،
اور سب سے پہلے وہ اس جھاگ پر جو سطح بنائی گئی وہ جگہ تھی جہاں خانہ کعبہ ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پھر اس سطح کو پھیلایا گیا،
سبحان اللہ،
اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنانے سے زمین کو بنایا،
واہ واہ واہ،
پانی کے اوپر بنائی گئی زمین کو قرار بخشنے کے لیے اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی گئیں،
آئے آئے، سبحان اللہ،
زمین تاکہ ڈس بیلنس نہ ہو، برقرار رہے،
واہ واہ،
اور پھر بقیہ جتنا بھی حصہ ہے وہ سارا کا سارا سمندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے عجوبہ یوں ہے کہ ایک تو دیکھیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کائنات میں کہ جس کی حیرانگی کبھی ختم ہی نہیں ہو پا رہی،
واہ واہ،
ایک اسپیس اور ایک سمندر،
واہ واہ واہ،
یعنی انسان جتنا آگے بڑھتا ہے
کچھ اور ہی سامنے آتا ہے،
اس کی حیرت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے،
واہ واہ،
نئے انکشافات، نئے عجائبات، نئی دنیا۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ انسان نہ جانے کہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن انسان کو گمان تک نہ تھا کہ اسی سمندر سے تیل نکل آئے گا،
سبحان اللہ،
اسی سمندر سے گیس نکل آئے گا،
اللہ اللہ اللہ،
وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ سمندر صرف مچھلیاں دیتا ہے، سی فوڈس دیتا ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا یہاں سے۔ پھر اس سمندر کے اندر نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا خزانے چھپا رکھے،
اللہ اللہ اللہ۔
پھر آپ یہ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے بطور خاص سمندر اور سمندری جو سفر ہے اس کو کئی مقامات پر بیان،
سبحان اللہ،
قرآن مجید فرقان حمید کی آخر کیا وجہ تھی، غرض کیا تھی کہ سمندری سفر کو اس اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کی؟
ٹھیک ہے،
ایک وجہ یہ تھی کہ انسانی جو معیشت ہے، انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے معیشت،
ٹھیک ہے،
یعنی اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس تک پہنچیں،
ٹھیک ہے،
سمندر وہ راستہ ہے کہ انسان کی ضرورت کی چیزیں سمندر کے ذریعے انسان تک پہنچیں،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
جتنا بھی ٹریڈ اور تجارت کا نظام ہے وہ سمندر کا محتاج ہے،
ماشاء اللہ۔
آپ دیکھیے ہماری تھوڑی دیر پہلے گفتگو بھی ہو رہی تھی، اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنے بڑے بڑے کنٹینر، ابھی ہم
پورے شہر ہوتے ہیں،
پورے کے پورے شہر،
صحیح فرما رہے ہیں،
ایک ملک سے دوسرے ملک جناب جا رہے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ سمندر کو بھی مسخر بنا دیا ہے،
سبحان اللہ،
وہ اپنے کام نمٹاتا ہے، سمندر کو استعمال کرتا ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شروع زمانے کے اندر منع کیا جاتا تھا سمندری سفر سے،
اچھا،
اس طرح کی روایتیں ہیں،
ٹھیک ہے،
بات یہ تھی کہ انسان کے جو وسائل ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، خطرات زیادہ تھے، ان خطرات کے پیش نظر سمندر سے دور رکھا جاتا تھا.
ٹھیک ہے.
اور پھر ایک کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی، جنگی حکمت عملی کے اندر مخصوص محاذ کھولے جاتے ہیں، ہر جگہ محاذ نہیں کھولا جاتا.
ٹھیک ہے.
محاذ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ طاقت اور قوت چاہیے ہوتی ہے،
توجہ بھی بڑھے گی.
جی ہاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی گئی سمندر کے راستے غزوہ کرنے کی، آپ نے اجازت نہیں دی. اور حکمت سمجھ میں بھی آتی ہے کہ سمندر کے بجائے جو متصل بری سرحدیں تھیں وہ وسیع ہوتی چلی گئیں.
ٹھیک ہے.
اور مسلمان جو ہے وہ فارس تک پہنچ گئے، ایران تک پہنچ گئے، اور وہ فتوحات ملیں جو کبھی نہ ملی تھی.
صحیح.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی بحری غزوہ کرنے کی. وہ سب سے پہلے جو ہے بحری راستے کے ذریعے غزوہ کرنے جاتے ہیں. مختلف واقعات ہیں سمندر کے تعلق سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا ہو،
ماشاءاللہ،
اس کی روایت تو کوئی نہیں ملتی.
ٹھیک ہے.
لیکن مختلف واقعات ہیں حضرات صحابہ اکرام علیہ،
صحابہ اکرام علیہ رضوان سے تو ثابت ہے سمندر کا.
جی ہاں. ٹھیک. بہت سارے واقعات ہیں.
صحیح.
اور سمندر کے
ایک واقعہ تو دلچسپ ہوتا ہے نا،
ایک مچھلی کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے.
ماشاءاللہ.
بس کرتا ہوں.
جی جی.
یہ سمجھیے کہ اس واقعے کے اندر بہت سارے مدنی پھول ہیں. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے،
ماشاءاللہ،
تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کا. قافلے کو عربی زبان میں جیش کہتے ہیں، لشکر جیش. تو اس جیش کا جو لقب ہے، مطلب کہ جو نام ہے، وہ تھا جیش الخبت.
ٹھیک ہے.
خبت کہتے ہیں سوکھے ہوئے پتوں کو.
ٹھیک ہے.
یعنی وہ قافلہ راہ خدا میں نکلا، اس کے پاس جو بھی ساز و سامان تھا، جو بھی ضروریات زندگی تھی، ختم ہو گئی.
اللہ اللہ.
یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ روزانہ ایک کھجور ملتی تھی.
اللہ.
وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، تو پھر پتوں پہ ان لوگوں نے گزارا کیا.
راہ خدا میں اتنی قربانیاں دیں،
اتنی قربانیاں دیں. بالآخر اب یہ لوگ سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ صحرا تھے، پانی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، کوئی شکار نہیں ہے. ان لوگوں کو گمان ہو چلا تھا کہ ہم رفتہ رفتہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے. کہ یہ ایک ساحل کے قریب پہنچتے ہیں اور اس ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی ملتی ہے.
اللہ.
یہ اس کا شکار کرتے ہیں کہ نہیں.
ٹھیک
ہے. ممکن ہے کہ جب وہ لہریں لے کر آئی ہوں وہ زندہ ہو، انہوں نے پکڑ لی ہو.
ٹھیک ہے.
تو حدیث میں ہے کہ وہ امبر مچھلی تھی.
ٹھیک ہے.
اور معاصرین نے اس پر کلام کیا کہ جو ویل مچھلی ہوتی ہے بڑی، وہ اصل میں وہ تھی.
اچھا.
بعض علماء نے کہا کہ یہ کہاں ملی ہوگی، کون سی سی جگہ ہوگی جہاں یہ ملی ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو مختلف محدثین نے کلام کیا، فلاں جگہ ہوگی یا فلاں جگہ ہوگی. بعض نے لکھا کہ جدہ کا ساحل تھا.
ٹھیک ہے.
جہاں یہ لوگ گئے تھے، اور جدہ کے قریب قریب کا کوئی علاقہ تھا.
ہاں. ابھی بڑی غور طلب اور انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی ہے کہ ایسا قافلہ کے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پتوں پہ گزارا ہے، اور اب ان کو ایک بہت بڑی مچھلی، جس کو صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ویل مچھلی ہو، اب وہ ان کو ملی، انہوں نے شکار کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟
مچھلی کے عجائبات دیکھیں آپ.
ٹھیک ہے.
مچھلی اتنی بڑی، اس کی آنکھ مٹکے جتنی،
اوئے ہوئے،
اور اس کی جو چربی نکلی، یوں سمجھیے کہ اس کو صحابہ اکرام بعض روایتوں میں ایک 15 دن اور بعض روایتوں میں ایک مہینے تک استعمال کرتے رہے.
پورا قافلہ
استعمال کرتا. اچھا. رہا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے گوشت لیا اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جا کر بھی تقسیم کیا.
اچھا.
ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس لشکر کے جو امیر تھے ابو عبیدہ بن جراح تھے، فرماتے تھے کہ اس مچھلی کی طرح ہم نے مچھلی نہیں دیکھی، اور مچھلی کے اندر ہڈی ہوتی ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے عام طور پر، ہم چھوٹی موٹی مچھلیاں کھاتے ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ نہ جانے کتنی بڑی مچھلی تھی. تو ایک اونٹ سوار اونٹ پر بیٹھا اور اس مچھلی کی جو کوہان تھی،
اللہ،
مچھلی کی ہڈی کو کھڑا کیا گیا، اونٹ سوار اپنے اونٹ سمیت گزر گیا اس ہڈی سے اور ہڈی ٹچ نہ ہوئی. اندازہ لگائیے کتنی بڑی مچھلی،
کتنی بڑی مچھلی ہوگی. واقعی یہ تو ایک بہت بڑی مچھلی.
تو یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور سارا واقعہ عرض کیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بھیجا ہے، تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تناول فرمایا.
سبحان اللہ. یہ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی گویا مدد بھی ہوئی، اور اب یہ بھی اس سے مسئلہ پتہ چل رہا ہے صاحب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مچھلی کھانا ثابت.
جی
سبحان اللہ. اب سنت کی نیت سے مچھلی کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. تو سمندر یقیناً ایک بہت بڑی نعمت, اور ہم نے سنا کہ صحابہ اکرام علی رضوان نے شپ کا سفر کیا, غزوات بھی ہوئے, اور پھر کیسی غیبی مدد بھی ہوئی. مفتی صاحب, چونکہ ہمارا سلسلہ احکام تجارت بھی ہے, آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں, ہم آپ سے مسائل بھی پوچھتے ہیں تجارت کے علاوہ بھی, تو میں چاہتا ہوں تجارت پر آنے سے پہلے, کیونکہ یہ ماہی گیر ہیں, ہم لوگوں میں سے بھی کئی لوگ وہ ہیں جو شپ کا سفر کرتے ہیں, سمندری معاملات رہتے ہیں, ہماری شریعت اس سمندر سے متعلق کیا احکام ہمیں ملتے ہیں, اس بارے میں کچھ بتائیں.
دیکھیے, ہر فیلڈ کا آدمی جو ہے وہ اپنی ہی مطلب نظر سے سوچتا ہے, دیکھتا ہے. آپ تاجر ہیں تو آپ سمندر میں آ کے سوچیں گے کہ یار یہاں سے تجارت بڑی اچھی ہو سکتی ہے.
صحیح ہے.
میرے جیسا خادم علم جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ آخر سمندر کے حوالے سے اسے کیا شرعی مسائل ہیں,
واہ واہ,
جو مسلمانوں کو درپیش ہو سکتے ہیں. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمندر میں ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں, کراچی باب المدینہ, یہیں سے مدینہ شریف کا راستہ.
یہ باب المدینہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ بھی آج ہمارے ناظرین کو بتائیں.
دیکھیے, پہلے زمانے میں زیادہ تر لوگ, یعنی 1990 تک تو بکثرت لوگ جاتے تھے, اور اس سے پہلے تو زیادہ تر لوگ اسی سمندر کے ذریعے, یہی کماڑی کے ساحل کے ذریعے جو ہے وہ مدینہ منورہ روانہ ہوتے تھے, اور ان کا جو سفینہ ہے وہ جدہ کے ساحل پر لگتا تھا. تو یہ جو کراچی جو ہے مدینہ جانے کا راستہ ہوتا تھا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور میرا خیال سے آج بھی جو ہے وہ اسی روٹ کو استعمال کیا جاتا,
جہاز میں بھی اسی روٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر پاکستان کے اندر کوئی شہر سب سے زیادہ مدینہ منورہ سے قریب ہے تو وہ کراچی ہے, کیونکہ یہیں سے ہو کر جہاز جو ہے وہ
اسی بنا پر جو ہے باب المدینہ سے جو ہے وہ کرایہ سستا ہوتا ہے.
جی جی جی, لاہور زیادہ, کیونکہ وہ یہ پہلے یہیں آتے ہیں جہاز, یعنی ان کا ٹریول بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو امیر اہل سنت اسی لیے اس شہر کو باب المدینہ فرمایا کرتے ہیں. مفتی صاحب نے کچھ یادیں تازہ کر دی ہیں کہ جو لوگ یہاں سے سفر پر روانہ ہوتے تھے, قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی بحری جہاز کے سفر کیے, اور سفینہ حج میں حرمین طیبین کا سفر کیا. اور مجھے کلام یاد آ رہا ہے امیر علیہ سنت کا, آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنا ہوگا لیکن شاید کئی ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امیر علیہ سنت نے بحری جہاز میں سفر مدینہ کے دوران ایک کلام لکھا, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ مدینہ, اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل, اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ. یقیناً ہم جس کشتی میں سوار ہیں وہ مدینہ منورہ تو نہیں جا رہی, لیکن انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی سفر مدینہ عطا فرمائے. تو بات ہو رہی تھی صاحب سمندر کے احکام,
سمندر کے تعلق سے کیا کیا فقہی احکام پیش آ سکتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے نماز ہے.
صحیح,
نماز کا مسئلہ کہ سمندر کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن بعض ہم تو یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کشتی جو ہے کنارے پر کھڑی ہے,
ٹھیک ہے,
اور ایک قدم رکھیں گے کنارے پر چلے جائیں گے, اور تو ایسی صورتحال میں کنارے پر جا کر نماز پڑھنا ضروری ہے.
یعنی کنارے سے ساتھ لگی ہوئی کشتی ہے تو اب کشتی پہ نہ پڑھیں, کنارے میں جا
کنارے پر پڑھ جائے.
اگر کشتی سمندر میں ہے,
سمندر میں, اس طرح ہم سمندر میں ہیں
تو اب پڑھ سکتے,
تو اب کشتی کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم اگر باہر قدم رکھیں گے تو زمین نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
پانی ہے.
ٹھیک,
تو پھر یہ ہے کہ کشتی چل رہی ہے, جہاز چل رہا ہے, سفینہ چل رہا ہے, نماز کی نیت باندھ لی, اب قبلہ کس طرف ہے جناب,
اور یہ موومنٹ بھی ہوتا رہتا ہے,
موومنٹ بھی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر. پہلے تو قبلے کا تعین کریں گے, پھر اس جانب قبلہ ہے,
ٹھیک ہے,
پھر جہاز اگر مڑتا ہے تو نماز ہی مڑتا رہے,
ٹھیک ہے,
اپنی ڈائریکشن چینج کرتا رہے
نماز کے دوران.
بالکل, نماز کے دوران چینج کرتا رہے. نماز کے دوران ڈائریکشن چینج کرنا تو سنت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف مکر کر نماز پڑھ رہے تھے, آیت نازل ہوئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق آپ نے اپنا رخ انور پھیرا اور یوں سمجھیے 180 ڈگری زاویے سے گھومے,
پورا پورا اباؤٹ ٹرن ہو گیا,
پورا کا پورا جو ہے تبدیلی ہوگی. جب ہم مسجد سے قبلہ تین میں جاتے ہیں تو اس طرف نشانی ہے جناب, یہاں پہلا قبلہ تھا اور یہاں موجودہ قبلہ ہے, بالکل اپوزٹ سائڈ سے. خیر وہ تو ایک الگ سے مطلب یہ گفتگو ہے, لیکن اوور آل یہ ہے کہ اگر
اب کوئی یہ سمجھے کہ قبلہ کی ڈائریکشن چینج کرنا سنت ہے تو وہ گھر پہ بھی نماز میں گھومتا رہے,
جہاں ضرورت ہے وہاں چینج کیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اور مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ ایسی جگہ کھڑا ہے, کشتی ہے, بسا اوقات جو ہے وہ ریل گاڑی میں نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے, اس کے الگ مسائل ہیں, جب تک ریل گاڑی میں فرض تو ادا نہیں ہوں گے, لیکن اگر وقت جا رہا ہو تو پڑھ لیا جائے, تو وہ بھی گھومتی ہے بسا اوقات, تو وہاں بھی جو ڈائریکشن چینج کی جائے.
اچھا,
ہوائی جہاز کے اندر,
جی بالکل,
ہوائی جہاز کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ اسے گھومتا ہوا پائیں تو وہاں بھی
اگر پاسبل ہو
پاسبل.
لیکن سر یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کشتی موو ہو جائے گی تو نمازی بھی موومنٹ کرے گا, لیکن ہر نمازی کو ایک تو یہ نہیں پتا کہ وہ موومنٹ کس طرف ہوئی ہے، تو اگر وہ موومنٹ نہ کرے، اپنے طور پہ اس نے ایک تحری کر لی کہ بھائی اس طرف قبلہ ہے اور اب نماز شروع کر دی، تو پھر پرابلم
نہیں. تحری کے مسائل تو بہت بعد میں آئیں گے، آج کل تو جی پی آر ایس کا دور ہے.
ہاں کمپاس کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا، کمپاس تو کمپاس بھی بہت پرانا ہو گیا، جی پی آر ایس کا دور ہے. اور ان چھوٹے موٹے جہازوں میں، سفینوں میں جی پی آر ایس ہوتے ہیں عام طور سے. اور یعنی ایک تعین ہو گیا کہ جناب جیسے سورج ہمارے اس وقت میرے تو منہ پر پڑ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ بھائی یہ جو سورج ہے یہ مطلب کہ مشرق کی جانب ہے، مثال کے طور پر قبلہ مغرب کی جانب ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کے اپوزٹ جو ہے وہ قبلہ ہے،
ٹھیک ہے.
تو ایک تعین ہو گیا کہ سورج کس طرف قبلہ ہے،
ٹھیک ہے. پاک و ہند میں نارملی مغرب کی طرف قبلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
تو اب اس ڈائریکشن کو دیکھیں کہ وہ ڈائریکشن تھوڑی دیر بعد چینج تو نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے.
رات کا اگر سفر ہے تو ایک تعین کر لے کہ جناب یہ ستارے نظر آ رہے ہیں، ستاروں کا جھرمٹ نظر آ رہا ہے، اس طرف قبلہ ہے. اور پھر جو ہے اگر وہ محسوس کرے کہ میں گھوم گیا تھا تو دیکھے جو میں نے تعین کیا تھا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہم زیادہ اس پر کلام بھی کیا کریں. جو لوگ مسلسل جاتے ہیں انہیں زیادہ اندازہ ہوتا ہے سمتوں کا جو تعین ہے، مختلف علاقے دیکھ کر، مختلف چیزیں دیکھ کر. کہ ابھی تو ہمارے آجو باجو جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں،
صحیح ہے،
لیکن جب بندہ اندر بالکل چلا جاتا ہے تو پھر سوائے پانی کے
پانی کچھ نہیں ہوتا، پانی ہوتا ہے اور آسمان ہوتا ہے.
تو میں یہ کر رہا تھا کہ نمازی کے مسائل ہیں. پھر کب مسافر بنتا ہے؟ اب یہ لانچ والے لوگ ہیں، یہ تو مہینوں مہینوں بعد بھی آتے ہیں،
صحیح ہے،
اور میلا میل دور تک چلے جاتے ہیں.
صحیح.
جب یہ مطلب کہ بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں، 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں ایک ہی جگہ کے لیے، لیکن یہ تو ایک جگہ کے لیے نہیں جاتے،
ٹھیک ہے.
ان لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں جال ماریں گے وہاں مچھلیاں پھنس جائیں گے. تو جب یہ مسافر بن جائیں تو پھر یہ اپنی نماز بھی جو ہے کثر طریقے سے ادا کریں گے. پھر سمندر میں کوئی مر گیا، اس کی تدفین کیسے ہوگی؟ یہ الگ مسائل ہیں. ظاہر بات ہے مسلمان کی جو لاش ہے وہ محفوظ تو نہیں رکھی جائے گی، کہ اس کو سنبھال کے رکھیں، امرا پر ڈالتے رہیں، یہ تو ایذا پہنچانے کے طریقے ہیں، اس کے الگ احکام ہیں. بسا اوقات کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا ہے، اس کے الگ مسائل ہیں. پھر یہ ہے کہ کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایک حدیث پاک میں شاید سنایا گیا، الماء فی البحر الذی یصیبہ القی لہ اجر شہید. جو سمندری سفر میں قے کی وجہ سے مر جائے، حیضہ ہو جائے، الٹیاں لگ جائے،
کچھ لوگوں کو سکنس بھی ہوتی ہے، وہ سی میں نہیں سمندر میں سفر نہیں کر سکتے،
تو فرمایا اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے. والغرق له اجر شہیدین، جو غرق ہو کر مرے اس کے لیے دو شہیدوں کا ثواب ہے. وجہ یہ ہے کہ جو غرق ہو کر مطلب کہ اپنی جان دے گا وہ زیادہ مشقت سے جان دے گا، تکلیف سے جان دے گا، اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے. سمندر کے اندر سے نہ جانے کیا کیا خزانہ نکلتا ہے،
ٹھیک ہے،
مہنگے ترین موتی نکلتے ہیں،
ٹھیک ہے.
پھر جو یہ جو مال ہے، مال تجارت ہے، لوگ سب مطلب کہ لوگوں کے قبضے میں جب آ جاتا ہے تو ان کا مال تجارت ہے، ان پر زکوٰۃ کے کیا احکام ہوں گے، ان احکام کا تعلق ہے. پھر جو ہے وہ خزانہ مل جاتا ہے، اس کے کیا احکام ہوں گے. حج کی طرف آ جائیے، ایک حاجی حالت احرام میں اگر جاتا ہے تو وہ شکار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے.
جیسے بری شکار محرم کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی وہ کسی ہرن کا شکار کرے یا کسی پرندے کا شکار کرے، لیکن سمندری شکار حالت احرام میں جائز رکھا گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی تفصیل ہے، حدیث میں بھی ہے. احرام والے کے لیے سمندری شکار جائز رکھا گیا ہے. پھر ہماری شریعت مطہرہ نے میقات بیان کی ہیں، تو میقات 5 ہیں، 4 میقاتیں ایسی ہیں جو بری راستے پر آتی ہیں، اور ایک میقات وہ ہے جو بحری راستے پر آتی ہے. یعنی یہ لم لم کی جو میقات ہے،
لم لم جو ہے
جو ہمارے پاک و ہند والوں کے لیے ہے، وہ ایک ساحل پر واقع ہے،
ٹھیک ہے.
اور ایک تصویر اس کی دیکھی ہے میں نے کتاب میں، ایک مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پر. عام طور پر تو اس کی مطلب کہ اتنی زیادہ وہ دستیاب نہیں ہے چیزیں. تو یہ لم لم کی جو میقات ہے یہ بھی ایک ساحل پر واقع ہے، سمندری سفر والوں کے لیے ایک میقات بیان کر دی گئی ہے. پھر آپ آ جائیے، مسلمان غزوات میں شرکت کرتے رہے ہیں جہاد کے ذریعے، اس کی میں نے تفصیل عرض کی کہ ایک وقت تھا کہ منع تھا سمندری راستے سے غزوات میں شریک ہونا. پھر سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب کی خبر، کون کہاں مرے گا. لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے. آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ نہیں جانتے.
سبحان اللہ،
سمندری تعلق سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ حدیث ابو داؤد شریف میں، میں مشکات سے عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ تھیں، ان کا نام تو محدثین نے فرمایا کسی کو معلوم نہیں ان کا، مطلب کنیت اتنی مشہور ہو گئی، عوام کو ان کا نام نہیں معلوم،
کنیت
مشہور ہے ان کی، محدثین بھی ان کے نام تک نہیں پہنچ سکے، یہ وہ صحابیاں ہیں۔ ان کا نام ہے ام حرام بنت ملحان،
ٹھیک ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں یہ، اور حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محرم ہے کسی رشتے سے، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بسا اوقات ان کے گھر تشریف لے جاتے، تو ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے، فدخل علیہ یومن فأطعمته، انہوں نے کھانا پیش کیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا، آپ آرام فرما رہی ہیں اپنے کاموں میں لگ گئیں، تو حدیث میں ہے کہ ان کے سر پر زخم تھے اسے دیکھنے لگ گئیں، بعض محدثین نے ترجمہ یہ کیا کہ اپنے بال سنوارنے لگ گئیں، محرم تھی ہیں۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو گئے، اور انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ ثم استيقظ وهو يضحك، پھر آپ اٹھتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ قالت قلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ آپ نے فرمایا ناس من امتی اورزو علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون بسجی هذا البحر ملوکا علی الاسرۃ او مثل الملوک، کہ میرے امتی اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والے مجھ پر پیش کیے گئے، جو اس شان و شوکت سے سمندر پر جائیں گے کہ جس طریقے سے بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہو کر جاتا ہے، یعنی سمندر جو ہے مسخر کر دیا جائے گا اور وہ جانے پر قادر ہوں گے، اور جاؤ جلال سے جائیں گے، مقصود یہ تھا کہ ایزی ٹریول ہو کر جائیں گے، اور یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی جبہ شبہ اور بادشاہوں کا لباس پہن کر جائیں گے، مراد یہ تھی کہ شان و شوکت سے جائیں گے۔ تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں میں بھی ان لوگوں میں سو جاؤں،
یعنی وہ یہ دعا کر رہی تھی کہ وہ غزوہ والے کے ساتھ ہو جاؤں،
یعنی جو لوگ اس غزوہ میں شامل ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں میں بھی ان میں سو جاؤں۔ فدا لہا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ ثم ودا راسہ فناما، پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر سیانے پہ رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ثم استيقظ وهو يضحك، پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور مسکراتے ہوئے آنکھ کھلتی ہے، سو رہے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عرض کرتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ قال ناس من امتی اورزو علی غزاة فی سبیل اللہ کما قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے ایک منظر کشی فرمائی، اس طریقے سے میرے امتی جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں سمندر کے راستے غزوہ میں شرکت کریں گے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ میرا شمار بھی ان میں فرما دیں۔ قال انت من الاولین، فرمایا تمہارا شمار تو پہلوں میں، یہ ایک اشارہ تھا،
صحیح
تمہارا شمار تو پہلے میں
پہلوں میں۔
اب راوی کہتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا ایک غزوہ میں شریک ہوئی،
اچھا
یہ غزوہ سمندر کے راستے پر، یہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، سمندر کے راستے روانہ ہوا، اور قبرص شاید ترکی کے قریب ہی ہے،
سائپرس بھی کہتے ہیں اس کو آج کل، سائپرس ترکی کے قریب ہے، وہ
روم کا ایک علاقہ ہے قبرص، وہاں یہ اتری۔
روم پہلے تو بہت بڑا تھا، اب تو روم اٹلی میں چلا گیا، لیکن قبرص اب سائپرس ایک الگ کنٹری ہے اور وہ ترکی کے قریب ہے۔
تو قبرص میں ان کا سفینہ جو ہے وہ جا کر لگتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ سفینے سے اترتی ہیں، تو سفینے سے اتر کر سواری پر چڑھتے ہوئے گر پڑتی ہیں،
اچھا
ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ وہاں شہید ہو جاتی ہے۔
اللہ اللہ،
کیونکہ اللہ کے راہ میں تھی، اگر فطری طریقے سے بھی آدمی انتقال کر جائے بجائے اس کے کہ وہ قتال کرتا ہوا کرے، وہ بھی شہید کہلاتا ہے،
صحیح
اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا کہلاتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ جو زمانہ تھا، فرقبت ام حرام البحر فی زمن معاویہ تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سوار ہوئی، تو پتہ چلا کہ وہ جو دور تھا اس کو بھی سرکار علیہ السلام نے شان و شوکت کا دور فرمایا،
سبحان اللہ،
مسلمانوں کے اعزاز کا دور فرمایا تو ان کی فضیلت
کئی سال پہلے یہ بھی بتا دیا کہ مسخر بھی ہوگا، سفر بھی ہوگا، اور پھر یہ شہید بھی ہو گئیں۔ دیکھیں آپ کیسا سب کچھ پہلے
فسوریت اندابتیہ ہینا خراجت میں البحری فہلکت۔ اچھا اب یہ ہے کہ محدثین نے یہاں پر کلام کیا اور یہ محدثین نے دین کی خدمت کی ہے کہ ایک واقعہ جو حدیث میں مذکور ہے وہ تو مذکور ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، تمام چیزوں کو یکجا کیا۔ دوسرا واقعہ کون سا ہوا؟ سر ایک کا بیان تو آ گیا، یہاں پر شہید ہو گئی۔
ٹھیک ہے،
فرمایا کہ دوسرا واقعہ وہ ہوا جو قسطنطنیہ کی جانب مسلمان آئے،
صحیح،
وہ بھی سمندری راستے کے ذریعے آئے،
ترکی میں جو قسط، ٹھیک ہے،
ترکی میں آئے، استنبول میں لڑائی ہوئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری، آپ نے بڑا اچھا سلسلہ کیا ہے ان کے مزار پر جا کر،
جی،
وہ اس میں شہید ہوئے۔ جو دوسرا غزوہ تھا وہ تھا
ماشاء اللہ،
اس کی بھی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمائی
ماشاء اللہ۔
تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دوسرے غزوے میں نہیں ہوں گی، آپ نے پہلے فرما دیا انتم الاولین،
ہائے ہائے
ہائے، یہ بھی بتا پہلے میں شریک ہوں،
واہ واہ واہ،
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ اس وقت تک زندہ ہوں گی اور اس وقت تک نہیں ہوں گی
ماشاء اللہ۔
تو یہ سمندر کے تعلق سے بڑے واقعات ملتے ہیں،
واقعات بھی موجود ہیں، احکام بھی سنے۔ مفتی صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے سن رہے تھے کہ مچھیرے جو ہیں وہ 14-15 دن کے لیے جاتے ہیں، ایک بار لگتا ہے مجھے اور آپ کو 14-15 دن کے لیے جانا پڑے گا، جب جا کے سارے مسائل ڈسکس ہو سکتے ہیں۔ اتنی لمبی فہرست آپ نے تو بتا دی ہے، ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات آ گئے۔
اس کی طرف آئے ہیں کہ جی نماز، روزہ، حج، زکات، پھر آپ معاملات کی طرف آئیے،
بہت سارے معاملات۔
انسانی معیشت جو ہے ایک زمانے میں منحصر تھی محدود ذرائع تک،
ٹھیک ہے،
یعنی جو پروڈکٹ ہونا شروع ہوئی ہے نا،
ٹھیک ہے،
جو چیزیں بنائی جانے لگی ہیں، پہلے کہاں تھیں؟
صحیح،
پہلے اناج پر گزارا ہوتا تھا، پہلے جو فصلوں پر گزارا ہوتا تھا، اور سمندری جو غذائیں ہیں، مچھلی یہ، اس پر گزارا ہوتا تھا، اور یہی جو چیزیں ہیں تجارت کا ایک بڑا ذریعہ تھی۔
ٹھیک ہے،
اب جناب مچھلی کے تعلق سے جو ہے وہ پانی کے اندر مچھلی بیچنا کیسا، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پھر ایک مچھلی کو دوسری مچھلی سے تبدیل کرنا، ایک ڈھیر کو دوسرے ڈھیر کے ساتھ، یہ ہم جس چیزیں ہیں، کیا سود کے مسائل تو نہیں ہوں گے؟ پھر جو ہے سمندر میں ملنے والی جو مختلف چیزیں ہیں، ان کی اشیاء جو تیار ہوتی ہیں، اس کے خرید و فروخت کے کیا حکام ہیں،
ساری ہی سمندر کی مخلوق کھائی جا سکتی ہے۔
پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں کتنے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
کوئی دیہاڑی پر آیا ہے، کوئی ٹھیکے پر آیا ہے، ان کی اجرتوں کے مسائل، ان کیا جائز کیا ناجائز۔ پھر یہ ہے کہ سب سے جو اہم ٹارگٹ ہے سمندر کا، سی فوڈ،
ٹھیک ہے،
کون سی چیز جائز کون سی ناجائز۔ یہ خود مچھیرے حیران ہوتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے،
اللہ،
اور نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جس کا تعلق سمندر سے ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ دیکھیے سمندر اور سمندر سے متعلق کتب فقہ کے کثیر ابواب کے اندر مسائل ملتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں سمندر میں جانے والے، سمندر سے وابستہ لوگ، باقی سمجھیے انسان اگر چاند پہ بھی چلا جائے نا تو وہاں بھی شریعت کے مسائل درپیش ہوں گے۔
کیا بات ہے
کہ جناب یہاں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اور شریعت کیا کہتی ہے،
یعنی گویا کہا جائے کہ کمپلیٹ ریلیجن ہے اسلام، ایک ایسا مذہب ہے کہ ہماری رہنمائی موجود ہے بزنس کے اندر۔ میں نہیں سمجھتا کسی بھی ریلیجن میں اس قدر ڈیٹیل کے ساتھ ایسے احکام ہم احکام تجارت کرتے ہیں، لیکن صرف بزنس نہیں بلکہ اسلام وہ مذہب ہے جو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ مفتی صاحب ہمیں مدنی پھول دیتے رہیں، واقعی بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی۔ آپ کے سوالات کی طرف جانے سے پہلے مفتی صاحب ایک بات، کیا احادیث کرام میں کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا وظیفہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم اگر بحری جہاز کے سفر پر جائیں تو وہ اگر پڑھ لیا جائے تو یہ جو ڈوبنے سے یا غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے؟
بلا شبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں مختلف الفاظوں سے دعائیں آئی ہیں،
ٹھیک ہے،
بسم اللہ و مجریہا کے جو الفاظ ہیں،
جی
یہ مختلف الفاظ آئے ہیں،
ٹھیک ہے،
طویل دعا ہے، تو یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو فرمایا گیا کہ وہ جہاز جو ہے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احادیث کی کتابوں میں یہ دعائیں بھی، جی،
امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت،
واہ 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 واہ،
مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا وہ جو واقعہ ہے،
واہ 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 سبحان اللہ،
کہ آپ سفر حج میں تھے اور سفینہ جو ہے وہ اس کی حالت غیر ہونا شروع ہوئی، شدید طوفان آیا اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ بچیں گے نہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ بالکل مطمئن بیٹھے ہیں، مجال ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار،
یہاں تک آتا ہے مفتی صاحب کہ جہاز کے مسافروں نے کفن تک پہن لیا، یعنی ایسی کیفیت ہو گئی کہ اب ڈوبنے والا ہے،
ڈوبنے والا ہے۔
اللہ اللہ اللہ،
کسی نے پوچھا آپ اتنے مطمئن بیٹھے ہیں، فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس نے یہ دعا پڑھی اس کا جہاز نہیں ڈوبے گا،
واہ واہ،
میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے مجھے یقین ہے کہ نہیں ڈوبے گا.
اور ایسا ہی ہوا.
ایسا ہی
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دعا مختلف الفاظوں سے موجود ہے, اور جو مشہور دعا ہم پڑھا کرتے ہیں, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم, ہم انشاءاللہ خود بھی یہ دعا کر لیتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس وقت کشتی میں ہیں, اور آپ بھی جب سفر کیا کریں تو یہ دعا کیا کریں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہی اسپیشلٹی ہے مدنی چینل کی, یہی خاصہ ہے دعوت اسلامی کا کہ تمام لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائی جائے, سمندر میں آ کر سمندر سے متعلق کام کرنے والوں تک. آج مفتی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور احکام تجارت کا ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں. تو اب چلتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ کے سوالات کی طرف. ہماری مدنی چینل کی مجلس نے ویڈیو سوالات ریکارڈ کیے ہیں, آئیے چلتے ہیں پہلے ویڈیو سوال کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں عبدالعزیز بات کر رہا ہوں ڈام سے. مفتی صاحب سے یہ سب میرا سوال ہے کہ کیا مچھلی کے کانٹے کو دوائی میں استعمال کرنا جائز ہے؟
جی مفتی صاحب, یہ عبدالعزیز بھائی کا جو سوال ہے کہ یہ مچھلی کا جو کانٹا ہے یہ دوائی کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, جس چیز کا کھانا جائز ہے اسے دوائی میں ڈالنا بھی جائز ہے, خاص طور پر وہ دوائیاں کہ جنہیں کھایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
جو بیرون نے استعمال کی ہیں تو بسا اوقات بعض وہ چیزیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن بیرونی استعمال میں ان کا استعمال جائز ہوتا ہے, وہ پاک ہو تو.
ٹھیک ہے,
پاک ہو تو.
ٹھیک ہے,
تو مچھلی کا کانٹا کھانا بھی جائز ہے.
ٹھیک
ہے, اب دیکھیں اگر مچھلی کو روسٹ کیا جائے تو اس کا کانٹا بڑا ہی لذیذ ہو جاتا ہے. بسا اوقات مچھلی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا کانٹا کھایا بھی جا سکتا ہے,
نکالنا مشکل ہوتا ہے.
ہڈی کی مثال ہے.
ٹھیک ہے,
تو ہڈی پاک ہے, کھانے کی چیز ہے, کھائی بھی جا سکتی ہے, تو اگر وہ کانٹا دوا میں استعمال ہو گیا تب بھی جائز.
ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ ہمارے عبدالعزیز بھائی کو اور ہمارے جو مچھیرے اسلامی بھائی ان کو پتہ چل گیا کہ مچھلی کا کانٹا جو ہے وہ دوائی میں یوز کیا جا سکتا ہے. آئیے چلتے ہیں دوسرے ویڈیو سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ساحل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد اکبر, میں ڈام سے بات کر رہا ہوں بلوچستان. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بغیر ٹٹولے کوئی مچھلی کا لاٹ خریدے ہوئے اس میں سے گند بھی نکل جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
یہ مفتی صاحب, محمد اکبر بھائی جو ڈام بلوچستان سے سوال کیا, یہ لاٹ کا جو سودا ہوتا ہے اس میں کچرا بھی ہوتا ہے, کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
یہاں دو سوال بن رہے ہیں بنیادی طور پر. ایک سوال تو یہ بن رہا ہے کہ اس طریقے سے لاٹ کے ذریعے لم سم خریدنا کیسا؟
ٹھیک ہے,
گنا نہیں گیا, تولا نہیں گیا, اور ایک کیٹیگری کا مال نہیں ہے,
ساری کیٹیگریز ہیں.
دیکھیے, خرید و فروخت کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اشیاء کی مقدار معلوم ہونے کے بعد اسے لیں.
ٹھیک ہے,
اور ایک یہ کہ آپ ڈھیری کے طور پر لم سم طور پر خریدیں.
ٹھیک,
آپ کے سامنے مال ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں, اوپر نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگرچہ کہ مختلف کیٹیگری کا ہے لیکن لاٹ کے حساب سے آپ نے خریدا, آپ کو مقدار معلوم نہیں ہے, اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے.
ٹھیک ہے,
اس میں کوئی شک نہیں.
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ کہ آکشن کے ذریعے مال خریدا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے, بولی لگ رہی ہے,
ممکن ہے کہ بہت سارے اور تاجر بھی ہوں, جو بولی دے گا زیادہ اس کو بیچا جائے گا, تو بولی کے ذریعے بھی خریدنا اور بیچنا جائز ہے.
ٹھیک ہے,
اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے اکبر بھائی کے لیے بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. چلتے ہیں ایک اور ویڈیو سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مفتی صاحب, کیکڑے کے سوپ سے کیا دمے کا مرض دور ہو جاتا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
جی مفتی صاحب, کیکڑے کا سوپ آ گیا یہاں پر, تو ہم مچھلی پر بات کر رہے تھے, پہلے سوپ پر تو بعد میں پہنچیں گے, پہلے یہ بتائیں کیکڑا کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں؟
دیکھیں, مشہور جو چیزیں ہیں سمندر سے نکلنے والی وہ تین سے چار پانچ چیزیں ہیں, سمجھ لیں آپ. ایک مچھلی ہے.
ٹھیک ہے,
جس چیز پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے وہ جائز ہے.
ٹھیک ہے,
مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دی ہے, اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
مچھلی کو کسی بھی تدبیر سے مارا جائے.
ٹھیک,
یعنی جال پھینکا اور وہ مر گئی, تالاب میں تھی, پانی کو بہت زیادہ گرم کر دیا کسی طریقے سے اور وہ مر گئی, پانی کو کسی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈا کر دیا وہ مر گئی, کرنٹ دیا وہ مر گئی, یعنی انسانی تدبیر سے اگر وہ ماری جا رہی ہے وہ مچھلی جائز ہے, حلال ہے.
خود سے مر گئی,
اگر خود سے مر گئی وہ مچھلی حلال نہیں ہے.
اچھا,
جی ہاں,
یعنی آپ نے کہا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئی, تو بہت ٹھنڈے سمندر میں ویسی مچھلی مر جاتی ہے, تو اب وہ خود مری تو ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی.
بلا شبہ وہ تو خود مرے گی.
ٹھیک ہے,
میں روایت عرض کرتا ہوں. دار قطنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, دریا کے جانور یعنی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمارے لیے دو مرے ہوئے جانور اور دو خون حلال ہیں، دو مردے مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون کلیجی اور تلی. کلیجی میں بھی خون ہوتا ہے اور تلی میں بھی خون ہوتا ہے.
آپ نے بھی روایت بیان کی کہ دو مردے حلال ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو خود سے مر جائے مچھلی وہ حلال نہیں ہے. تو اب مچھلی کو ذبح تو ہم کرتے نہیں ہیں، تو یہ مردہ سمجھ نہیں آیا کچھ؟
بلکہ یوں کہیے کہ سوال اصل میں یہ بن رہا ہے، اگر مردہ حلال ہے تو مری مچھلی حلال
کیوں حلال نہیں ہے؟
تو بات یہ ہے کہ یہاں مردے سے مراد وہ ہے جسے ذبح نہیں کیا جاتا.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ شرط تو ہماری شریعت نے بیان کی ہے کہ انسانی تدبیر کے ذریعے جو چیزیں پکڑے جائیں، مچھلی ہے یا ٹڈی ہے، تو اسے ذبح کرنا یہ ضروری نہیں
ہے.
جسے حلال کرنا کہتے ہیں، ذبح کرنا کہتے ہیں، ان دو چیزوں میں ذبح کرنا شرط نہیں ہے. انسانی تدبیر سے پکڑے جائے اور انسان اسے کھا لے.
ٹھیک ہے،
تو یہ مانا یہاں پہ کہ یہ دو مردے حلال،
خود سے پانی پھینک دے وہ مچھلی یوز نہیں کرے،
وہ یوز نہیں کرے.
ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ کلیئر بھی ہو گیا ہوگا. اب آ جائیں کیکڑا.
میں عرض کر رہا تھا ایک تو ہے مچھلی.
ٹھیک ہے،
بات چیز ایسی ہے کہ جس میں ماہرین بھی متردد ہو جاتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
جھینگے کے بارے میں یہی مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے،
کہ بعض فقہ اس طرف گئے کہ جھینگا مچھلی ہے.
ٹھیک ہے،
بعض اس طرف گئے کہ نہیں جھینگا مچھلی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
مختار یہی ہے کہ جھینگا مچھلی ہے.
ٹھیک ہے،
جھینگے کا کھانا حلال ہے، جائز ہے. چونکہ کچھ فقہ کا یہ موقف ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، اس لیے اسے ناپسند رکھا گیا ہے.
نہ کھائے تو بہتر،
اختلاف سے بچنا بہتر ہے.
ٹھیک،
تو نہ کھانا مطلب کہ بہتر ہے، لیکن کھانا حلال ہے، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اب جھینگے کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں جیسے کیکڑا ہے، تو کیکڑا فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اور کیکڑا کسی بھی طریقے سے پکڑا جائے، ذبح تو کیا کریں گے اسے، نہ اس کا سوپ پینا جائز ہے، نہ اس کو کھانا جائز ہے، نہ اس کو روسٹ کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے سیپ کے اندر بعض چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے نکال کر کھائی جاتی ہیں، وہ بھی حلال نہیں ہے. سمندری مخلوق میں سوائے مچھلی کے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے.
ہزاروں مخلوقیں ہوں گی ظاہر ہے سمندر،
لیکن یہ بات الگ ہے کہ مچھلی کی خود ہزاروں قسمیں.
بے شک بے شک، صحیح فرما رہے ہیں،
خود مچھلی کی ہزاروں قسمیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
ایک چیز کے بارے میں اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ مچھلی ہے، تو پھر اس کا کھانا حلال ہے.
ٹھیک ہے، بہت کلیئر ہو گیا ہوگا.
جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب دمے کا مرض ہے اور یہ چیزیں،
دوائی کی صورت میں پی سکتے ہیں، دمہ ہے اس لیے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے، ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اسی کے اندر شفا ہے.
کیا بات،
شراب کے متعلق مختلف مواقع پر کہا جاتا ہے کہ جناب شراب پلایا جائے،
بہت سردی ہو تو برانڈی پی لی جائے.
ہم رشیا میں رہتے ہیں اور وہاں جناب اتنی سردی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا، بندہ بیمار ہو جائے. تو یہی دین ہے اور یہی امتحان ہے. جس چیز سے ہمارا دین روکتا ہے، اس سے ہم نے رکنا ہے اور باز رہنا ہے.
ماشاءاللہ. اور اب امید ہے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی کو کلیئر ہو گیا ہوگا کیکڑے کے حوالے سے. کئی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کا سوپ پیتے ہیں، شاید وہ حلال سمجھ کے کرتے ہوں گے، تو پتہ چل گیا کہ فقہ حنفی میں جو ہے وہ کیکڑا کھانا جو ہے وہ
اچھا. بس اوقات ہوتا ہے کہ آپ تو زیادہ جاتے رہتے ہیں بیرون ملک، تو مسلمان وہ حلال و حرام کا جو معاملہ آتا ہے گوشت کے حوالے سے، تو سی فوڈس کو ترجیح دیتے ہیں.
جی جی جی،
تو سی فوڈ میں بھی جا کے صرف مچھلیاں ہی کھانی.
بالکل، یہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ ہم بھی جب جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو جناب فلاں جگہ کا برگر کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ سی فوڈ ہوتا ہے، اور جہاز کے اندر بھی سی فوڈ لکھوا دیتے ہیں. بہت اہم بات مفتی صاحب نے کی ہے اور مجھے اس کا بہت تجربہ ہے. تو نارملی وہ لوگ جو حلال فوڈ کے لیے اپنی ایئر کرافٹ کے اندر ایئر لائن میں سی فوڈ لکھواتے ہیں، وہ سی فوڈ نہ لکھوائیں، وہ فش فوڈ لکھوائیں. ایئر لائنز میں یہ بھی آپشن موجود ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو فش پیش کی جائے گی، کیونکہ سی فوڈ کے اندر یہی پھر کیکڑے، لابسٹر، پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا کیا ہے. امید ہے کہ آپ احتیاط کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیو، سلسلہ احکام تجارت جاری ہے. آج فش مارکیٹ کے بالخصوص جو مچھیرے لوگ ہیں، سی فوڈ کا کام کرتے ہیں، ان سب کی رہنمائی کے لیے سلسلہ ہو رہا ہے، اور ہم خود اس وقت ایک شپ پر موجود ہیں، باب المدینہ کراچی کے ساحلی علاقے کے اندر ہیں. آئیے، ہمارے پاس یہاں بھی کچھ ایسے اسلام میں موجود ہیں جو یہی کاروبار کرتے ہیں، ان سے بھی سوال لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اویس ستاری ہے، ہمارا مچھلی کا کاروبار ہے. مفتی صاحب بتا رہے کہ کیکڑا کھانا حرام ہے، تو ان کا کاروبار کرنا کیسا؟
جی جی مفتی صاحب، کیکڑا کھانے کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں، تو اب اس کے کاروبار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
کیکڑا جس چیز کا کھانا جائز نہیں ہے، اور اس کو کھانے مطلب مراد یہ ہے کہ اس کا جب کھانا جائز نہیں ہے، تب اس کو بیچنا تاکہ لوگ کھائیں جا کر، یہ بھی جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا اب سب کیکڑا، اب آپ نے فرما دیا کھانا جائز نہیں ہے، اب جال ڈالا، مچھلی بھی آتی ہے اس میں، کیکڑے بھی آ جاتے ہیں، تو اب یہ کیکڑے آ گئے جہاز کے اندر، اب اس کا کرے کیا؟ اس کو واپس پانی میں ڈال دیں,
پھینک دیں,
پھینک دیں اس کو.
ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیرونی استعمال کے لیے استعمال ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی اگر کوئی جا کے اس کا تیل نکالتا ہے, وہ تیل جو ہے وہ کھانے کی چیزوں میں نہیں ڈلتا,
ٹھیک ہے, جیسے
بیرونی طور پہ استعمال ہوتا ہے, کشتیوں میں استعمال ہو جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے,
ٹھیک ہے,
یا مرغیوں کی فیڈ میں چلا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو ایک الگ بات,
تو الگ بات ہے. لیکن اچھا اس میں, ہاں اس صورت میں تو پھر جائز ہو گیا نا مفتی صاحب, کہ اگر وہ کھانے کے استعمال میں نہیں ہو رہا اور اگر دوسرے ایسے لوگ لے کے جا رہے ہیں,
اگر آپ مارکیٹ میں لا کے بیچ رہے ہیں اور پتا ہے آپ کو کہ یہ اپنا کھانے کے لیے جا رہا ہے اور یہ دکانوں پہ جا کے بک رہا ہے, تو پھر ان لوگوں کو بیچنا جائز نہیں ہے. افیون کی, افیون کی مثال ہے, فقہ نے بیان کیا کہ افیون جو ہے اگر کسی حکیم کو دی جائے کہ وہ اپنی دواؤں میں بالکل رتی سے بھی کم ڈالے گا, کوئی اس سے نشہ نہیں آئے گا, دوا میں استعمال کرے گا, تو اس کا, اس کو بیچنا جائز ہے. لیکن اگر کسی ایسے کو دیں گے جو نشہ کرے گا, اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا.
یہ بہت کلیئر ہو گیا کہ اگر بیرونی استعمال کے لیے ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, تو ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. لیکن نارملی کیکڑا بکتا عموماً کھانے پینے کے لیے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی, چلتے ہیں ایک اور ویڈیو سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام عبد المجید ہے, صوبہ بلوچستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹا جھینگا کھانا حرام اور بڑا کھانا حلال ہے, اس کے خرید و فروخت کا آپ کا کیا حکم ہے؟
جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ نے سوال, عبد المجید بھائی جو ہیں یہ چھوٹا جھینگا اور بڑے جھینگے کے بارے میں سوال کی. ویسے ہی ماشاءاللہ اس وقت باب المدینہ کے ساحل پہ بڑی تیز ہوا چل رہی ہے, ہماری جو مندی چلنے والوں نے چیزیں لگائی ہیں وہ بھی گر رہی ہیں, لیکن یہی نیچرلزم ہے, اور چونکہ ہم ہیں ہی شپ پر تو یہ ہوا بھی چلتی رہے گی اور مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی یاد بھی دلاتی رہے گی. جی مفتی صاحب
دیکھیے جھینگا کھانا جائز ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اب یہ بڑا جھینگا کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ کیکڑے کو بڑا جھینگا کہہ رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اب یہ ایک فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ یہ بڑا جھینگا ہے کیا,
ٹھیک ہے,
اور اسے ماہرین کیا کہتے ہیں, یہ جھینگے میں آتا ہے, کیکڑے میں آتا ہے, مچھلی, مطلب جھینگے میں اگر آئے گا تو پھر مچھلی ہوگی.
یعنی جھینگا جو ہے اگر وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ جائز ہے,
وہ جائز,
ٹھیک ہے. اب یہ بڑا جھینگا کسی اور چیز کا نام رکھ دیں تو پھر اس کے بارے میں طے کرنا ہوگا. تو امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جھینگا اگر ہے تو جو ماہرین کہتے ہیں, مفتی صاحب نے فرمایا, تو یقیناً جائز ہوگا, لیکن اگر وہ جھینگا ہی نہیں ہے تو پھر اس بارے میں ہم نے سن لیا کہ کیا کیا چیزیں جائز ہیں. میرے پیارے محترم اسلام بھائی, آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا, آج ہم نے سمندر کے بارے میں مفید معلومات حاصل کی, شرعی احکام کتنے سارے ہیں سمندر کے حوالے سے یہ بھی ہم نے معلومات حاصل کی, اور یہی سمندر الحمدللہ جدہ کے ساحل کے سے بھی ٹکراتا ہے, تو ہم اس وقت سمندر میں بھی موجود ہیں. ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے, سوالات بہت سارے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کے ویڈیو سوالات بھی باقی ہیں, تو اب انشاءاللہ اگلے سلسلے میں احکام تجارت میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ ہمارے مچھیرے مسلمان اسلامی بھائی جو سمندر کا سفر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے, ان کے بھی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا.